आपके सामने है। हमारी खुशनसीबी है कि हमने 69 जलसे जो है पार कर चुके हैं कामयाबी के साथ, मगर बदनसीबी यह है कि हमारे लोग जो तसव्वुफ को चाहते हैं वो अक्सर मगरिब की नमाज के बाद ही आते हैं। मैं मौलाना शेर रजा नासिर रजा साहब से दरख्वास्त किया था कि वो आए हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए, आपने वक्त से पहले आ गए। अभी उनको जो है एक दूसरे और प्रोग्राम पे जाना है, इसलिए मैं आले जनाब नासिर रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जितनी भी महफिल हो महफिल को देखे बगैर इस प्रोग्राम का आगाज अल्लाह की तिलावत कलाम पाक से शुरू करें। मौलाना नासिर रजा साहब,
मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم.
سبحان الله سبحان الله। हज़रत मोहतरम, गुलपोशी की रस्म के लिए मैं जनाब ताहिर हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए अल्लामा मौलाना की गुलपोशी करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض وإذا حون على الجاهل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। بآوازِ بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے। اللهم صل على सैयदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज हम आपके बज़्म मोहब्बत में मौलाना सलीम हज़ारवी साहब की दावत पर और सूफी इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से, जो हर महीने यहाँ प्रोग्राम किया जाता है, तमाम अराकीन की दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए हैं। बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि यहाँ के जितने भी ट्रस्टियान हैं, للہیت کے ساتھ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. مولانا سلیم ہزاروی صاحب، ان کے والد محترم مولانا کلیم ہزاروی صاحب، جو جید عالم تھے اپنے زمانے کے، اور حضور ریحان ملت توصیف رضا خان صاحب کے والد محترم علامہ ریحان رضا خان صاحب کی خلافت سے بھی اور دیگر جگہوں کی خلافت بھی آپ کو ملی ہوئی تھی. حدیث پاک میں الولد سر لابی ہے، بیٹا اپنے باپ کا سر بستہ راز ہوتا ہے. ان کے بعد مولانا سلیم ہزاروی صاحب نے یہ ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اور یہاں کے جتنے ٹرسٹیان ہیں یہ لوگ سب مل کر یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہر مہینے کے آخری سنڈے کو وہ لوگ جو کام وغیرہ نہیں جاتے ہیں، ڈیوٹی وغیرہ نہیں جاتے ہیں، جو اپنے گھر میں جن کو چھٹی رہتی ہے، وہ اس بزم میں محبت میں آتے ہیں اور تصوف پر تھوڑی بہت گفتگو سنتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں اور ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ انٹرنیشنل صوفی سینٹر کے تمام ذمہ داران اور اراکین کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اور دین کی خدمت کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے بہت سے ایسے ہیں جو زمین پر اخلاق اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل اس کو پکارتا ہے تو وہ جواب میں اس کو سلام کرتے ہیں. قرآن مجید نے خاص کیا کچھ بندے کو، کہ رحمان کے کچھ بندے ایسے ہیں، پورے بندے نہیں، کچھ بندے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں. کیسے چلتے ہیں؟ تکبر کے ساتھ نہیں، غرور کے ساتھ نہیں، ریا کے ساتھ نہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں. جب کوئی جاہل پکارتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی جاہل پکارتا ہے، تو جاہل جو قرآن نے کہا مطلب کیا ہے، یعنی ان پڑھ، گنوار یا نہ جاننے والا کوئی انسان اس کو ایسے نام سے پکارتا ہے جو تکلیف دینے والا ہو. فقیر کہتا ہے، یا بھکاری کہہ کے پکارتا ہے، یا دھتکارتا ہے، یا کہتا ہے چل کہاں چلا آیا. کیونکہ صوفی جو ہوتے ہیں، صوفی لفظ صوف سے بنا ہے. صوف کہتے ہیں پشمینہ، یعنی ایسا کپڑا جو ٹاٹ سے بنا ہوا ہو، اور وہ کپڑا آج بھی نہیں بلکہ پہلے بھی جب انسان پہنتا تھا، صوفی کا لباس وہ ہوتا تھا، تو لوگ ان کو چڑھاتے تھے، دوسرے ناموں سے پکارتے تھے، دیوانہ ہے یا پاگل ہے.
اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
تو کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان کو پکارتا ہے، یعنی کوئی ان کو دیوانہ کہتا ہے یا مجنو کہتا ہے یا پاگل کہہ کے پکارتا ہے ان کے لباس کو دیکھ کر، کیونکہ ان کا لباس جدا گانا ہوتا ہے زمانے سے، ان کے ڈھنگ، ان کی ہر چیز الگ ہوتی ہے، تو زمانہ ان کو سمجھتا ہے کہ پاگل ہے یا مجنو ہے، تو جب کوئی دیوانہ کہہ کے پکارتا ہے تو وہ ان کو سلام کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان کو گالی دیتا ہے یا ان کو غلط الفاظ سے پکارتا ہے تو وہ جواب میں سلام کرتے ہیں، ان کو السلام علیکم کہتے ہیں ان کو، یعنی اتنی عاجزی اور اتنی انکساری ہوتی ہے. تو یہ تو قرآن کا فرمان ہے. ہر شخص کی دنیا میں دو آنکھ ہے، اگر کسی شخص کو ایک آنکھ ہوتی ہے تو وہ کانا کہلاتا ہے، اور دونوں آنکھ اگر اس کی نہ ہو، یعنی دونوں آنکھ اس کی بند ہو، دکھائی نہ دے، تو وہ اندھا کہلاتا ہے، اور دونوں آنکھ اگر صحیح ہو تو وہ اچھا کہلاتا ہے۔ بہرحال دو آنکھیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے، کتاب پڑھنے کے لیے دی ہے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ دو جو آنکھ اللہ نے دی ہے اس میں بھی راز ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ اللہ نے علم کی آنکھ دی ہے اور ایک عشق کی آنکھ دی ہے، اور علم کی آنکھ دارالعلوم میں جا کے سنورتی ہے، اور عشق کی آنکھ خانقاہ میں آ کے سنورتی ہے۔ اگر کوئی شخص علم تو سیکھتا ہے لیکن صوفیوں کو نہیں مانتا، یا تصوف کا انکار کرتا ہے، یا خانقاہ کا انکار کرتا ہے، یا فلیوں کا انکار کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ عالم تو ہے عاشق نہیں ہے۔ اور کوئی شخص صرف تصوف کو مانتا ہے، یعنی اولیاء کو مانتا ہے، طریقت کو مانتا ہے، اور شریعت کو نہیں مانتا، تو عشق کی آنکھ تو اس کے پاس ہے، علم کی آنکھ نہیں ہے۔ اولیاء کو نہ ماننے والا، صوفیہ کو نہ ماننے والا، وہ بھی ایک آنکھ کا رہتا ہے، عالم کو نہ ماننے والا، وہ بھی ایک آنکھ کا رہتا ہے۔ اور ایک آنکھ کا جو انسان ہوتا ہے اس کو کانا کہتے ہیں، اور کانا یہ عربی کا ایک لفظ ہے، کاف الف نون، اور اس کے معنی آتے ہیں فعل ناقص، یعنی کانا جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم کو دونوں طرف کا بنایا ہے، ہم علماء کو بھی مانتے ہیں اور اولیاء کو بھی مانتے ہیں، ہمارے پاس علم کی بھی آنکھ ہے اور عشق کی بھی آنکھ ہے۔ اسی لیے علماء کی بھی محفل میں ہم جاتے ہیں اور صوفیاؤں کی محفل میں بھی ہم جانتے ہیں۔ اچھا، ہر چیز اللہ نے دو بنائی ہے۔ انسان کے جسم میں ایک ظاہری اعضا ہیں اور ایک باطنی اعضا ہیں، تو ظاہری اعضا کو سنوارنا علماء کا کام ہوتا ہے، اور باطنی اعضا کو سنوارنا یہ صوفیہ کا کام ہوتا ہے۔ عالم منزل کا راستہ بتا دے گا کہ اس راستے سے آپ چلو، منزل فلاں جگہ آپ کی ہے، لیکن صوفی منزل کا راستہ نہیں بتاتا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منزل کا راستہ عالم بتاتا ہے اور منزل تک صوفی پہنچا دیتا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہم کو مدینہ جانا ہے۔ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ ہندوستان میں بیٹھے ہیں۔ اچھا، تو عالم آپ کو یہاں سے ایئرپورٹ جانا ہے، وہاں سے ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹانا ہے، جہاز پہ بیٹھنا ہے، چار گھنٹے میں آپ مدینہ پہنچ جائیں گے، فلاں ایئر لائن سے ایسا ہے ویسا، آپ کو ایڈریس بتا سکتا ہے۔ لیکن صوفی کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص پوچھتا ہے، حضور مجھے مدینہ جانا ہے، تو صوفی کہتا ہے کب جانا ہے؟ مجھے ابھی جانا ہے۔ اچھا، تو بیٹھو، آنکھ بند کرو، اور جیسے ہی سامنے والا آنکھ بند کرتا ہے تو صوفی کہتے ہیں اچھا آپ کھول لو، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو وہ مدینہ میں موجود رہتا ہے۔ یہ صوفی کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک منٹ میں، صوفی کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک منٹ میں پوری دنیا کا سیر کرا سکتا ہے۔ ایک صوفی اتنا پاور رکھتا ہے، اتنی طاقت کا وہ مالک ہوتا ہے کہ وہ ایک منٹ میں پوری دنیا کا آپ کو سیر کراتا ہے۔ میں آپ کو ایک صوفی جو بہت ہی مشہور ہیں،
دیوا شریف میں جن کا مزار پاک ہے, وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ دنیا جانتی ہے. حضور سیدنا وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے اوپر کچھ الزام لگایا لوگوں نے. الزام کیا لگایا؟ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, وارث پاک نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور یہ بہت سارے علماء کے پاس یہ مسائل اور یہ فتوے جب آئے تو بہت سارے علماؤں نے مل کے سوچا کہ فتویٰ دینا اتنی بڑی ہستی کے خلاف ایک دم صحیح نہیں, اتنی اونچی ہستی کے خلاف ایک دم فتویٰ دینا صحیح نہیں ہے, چلو ایک بار وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے تحقیق کر لیں کہ یہ جو فتوے آپ کے خلاف آئے ہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تقریباً 150 افراد پر مشتمل علماء اس زمانے کے اور مفتیان کرام مل کر حضور سیدنا وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دیوا شریف, اور حاضر ہو کر ان علماؤں نے کہا حضور ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. وارث پاک رحمت اللہ علیہ فرمایا آئیے, تشریف لائیے, اپنے حجرے میں لے کے گئے. تمام علماء بیٹھ گئے, وہ بھی بیٹھے. فرمایا ہاں کہیے کیا بات ہے. کہا آپ کے خلاف یہ اتنے فتوے ہیں, کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, ایک وقت بھی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں, آپ کے خلاف کیا حکم ہے, آپ سے مرید ہونا چاہیے, آپ کو پیر ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے, یہ سب آپ کی طرف سے فتوے آئے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے جواب تو نہیں دیا, ہم نے سوچا ایک بار آپ سے تحقیق کر لیں, اگر آپ واقعی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے آپ توبہ کریے, نماز شروع کر لیجیے, ہم فتوے نہیں دیں گے, یا نہیں تو آپ اجازت دیجیے کہ ہم اس مسئلے کا جواب لکھیں. حضور سیدنا وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے علماء نے دو باتیں رکھی, یا تو آپ نماز میں نہیں پڑھوں گا یہ کہیے, یہ فتویٰ لکھ دیجیے ہمارے خلاف کہیے, یا نہیں تو میں آج سے توبہ کرتا ہوں, نماز پڑھوں گا, یہ وعدہ کیجیے ہم آپ کے خلاف یہ فتویٰ نہیں لکھیں گے. حضور سیدنا وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے, یہی ٹائم تھا وہ علماء جب پہنچے تو یہی ٹائم تھا, فرمایا اچھا بیٹھیے آپ لوگ. سب کمرے میں بیٹھ گئے, عصر کی اذان ہوئی, حضور سیدنا وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے اذان کی آواز سنی, تمام علماؤں نے آواز سنی, آپ کمرے میں ہی بیٹھے رہے. اذان ہو گئی, علماؤں نے کہا حضور اذان ہو گئی ہے, چلیے نماز کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں نماز, آپ کو معلوم ہی ہے, آپ لوگ جائیے اگر جانا چاہتے. تو وہ لوگ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے, جیسے ہی دروازے پر پہنچے وہ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا. جب دروازہ بند ہوا تو 150 عالم مل کے دروازے کو کھولتے ہیں, وہ کھلتا نہیں ہے. بولے حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ دروازہ بند ہو گیا اور کھل نہیں رہا ہے؟ تو بولے تو دروازہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی نماز مت پڑھیے, ہم تو نہیں پڑھتے ہیں, آپ بھی مت پڑھیے, ہمارے ساتھ بیٹھے رہیے. حضور یہ تو شریعت کے خلاف ہے. بولا رہے آج ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا حرج ہے, بیٹھ جائیے, دروازہ نہیں کھلے گا. وہ تمام علماء ان کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے ایک حجرے میں. عصر کی جماعت ہو گئی, وقت بالکل قریب ہے, علماء لوگ حضرت دروازہ کھلوائیے, کم سے کم آپ نہیں پڑھے تو ہم لوگ تو پڑھ لیں. فرمایا آج تو آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے نماز, اگر ہم پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے, ہم نہیں پڑھیں گے تو آپ بھی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے حجرے میں بیٹھے ہیں, آج تو ہم پڑھیں گے تب آپ پڑھیں گے, اور ہم پڑھتے نہیں ہیں تو آپ کو بھی پڑھنے نہیں دیں گے. بیٹھیے یہیں. وہ علماء بہت پریشان کہ یار یہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہم, یہ تو نہیں پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں موقع مل رہا ہے پڑھنے کا. بہت زیادہ پریشان ہوئے تو حضور سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا گھبرائیے مت, ہم سب انشاءاللہ تعالی نماز پڑھیں گے, اور اثر ہی کی پڑھیں گے, وہ جماعت سے پڑھیں گے, ابھی بہت وقت ہے, سورج غروب ہونے میں بہت ٹائم ہے, تھوڑی اور کچھ باتیں کر لیجیے. خیر وہ لوگ بیٹھے, دوسرے مسئلے مسائل میں بحث ہونے لگی. سورج بالکل غروبنے کے قریب, حضرت سورج غروب ہونے والا ہے, آپ تو نماز پڑھ لیجیے کم سے کم مکروہ وقت میں ہی صحیح. تو آپ نے فرمایا اچھا نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ لوگ وضو کر کے آئیے. سارے علماء وضو کر کے آ گئے, دروازہ کھل گیا. فرمایا کھول دو بھائی علماء کے لیے دروازہ, وہ کھل گیا, سارے گئے وضو کرنے, آپ بھی وضو کر کے آ گئے, اور کہا جماعت سے پڑھیں گے, یہیں جماعت قائم ہوگی حجرے میں. سب وضو کر کے حجرے میں آ گئے, حجرہ بند, سارے لوگ بیٹھ گئے, آپ بھی بیٹھ گئے. فرمایا بیٹھیے, اذان ہونے دیجئے. بولے حضرت اثر کی تو مغرب کی اذان ہونے والی ہے. فرمایا مغرب کی اذان ہونے والی ہے, پڑھنی کون سی ہے؟ بولے حضرت اثر کی پڑھنی. کا اچھا تو آنکھ بند کیجئے. سب لوگ آنکھ بند کرتے ہیں, مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. پھر آنکھ کھول دیا, کہا حضرت اذان ہو گئی مغرب کی, اثر تو قضا ہو گئی. بولے اچھا یہ اذان جو ہو رہی ہے یہ مغرب کی ہو رہی ہے؟ کہاں, یہ تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور اثر تو آج آپ کے چکر میں ہم لوگوں کی قضا ہو گئی. فرمایا اچھا تو آنکھیں بند کر دیجئے, اذان سے پہلے آنکھ مت کھولیے گا, پوری اذان آنکھ بند کر کے سنیے. جب آنکھ بند کر دی سارے علماء نے اور اذان ہو رہی تھی, یہاں جب مؤذن کی اذان ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب آنکھ کھولیے. اور جب سارے علماء نے آنکھ کھولا تو دیکھا خانہ کعبہ میں اثر کی اذان لگ رہی ہے. خانہ کعبہ میں, حرم شریف میں اثر کی اذان لگ رہی ہے, کیونکہ مکہ المکرمہ میں اور ہندوستان کے ٹائم میں ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے. یہاں جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو وہاں اثر کا وقت تھا. آپ نے فرمایا ہندوستان میں تم رہتے تو اثر قضا ہو جاتی, یہاں ہونا حرم میں, یہاں تو اثر قضا نہیں ہوئی ہے, آؤ ہم سب نماز پڑھیں گے. آپ نے مکہ المکرمہ میں حرم شریف میں ان علماء کی اثر کی نماز جماعت سے پڑھوائی. کیا سمجھا آپ نے؟ دیوا شریف بہرائچ میں ایک جگہ ہے, وہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ ہندوستان میں اتر پردیش کے ایک صوبے میں, اور اتر پردیش میں بیٹھ کر عصر کی مغرب کی اذان یہاں سنوا رہے ہیں اور عصر کی جماعت خانہ کعبہ میں پڑھوا رہے ہیں. اور جب نماز عصر کی پڑھ چکے, نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے, تو ایک شخص آیا ہاتھ چوم کر کہا حضور آج آپ بہت جلدی آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, حضور آج آپ بہت جلدی آ گئے. فرمایا یہ علماء ہمیں آنے پر مجبور کر دیا. علماؤں نے کہا اے حضور کیا معاملہ؟ فرمایا میں ہندوستان میں رہتا ہوں مگر اللہ کی قسم ہر فرض کی نماز خانہ کعبہ میں آ کے ادا کرتا ہوں. یہ کس کی زبان تھی؟ صوفیوں کی زبان تھی. یہ اہل تصوف تھے کہ ایک منٹ میں ہندوستان سے مکہ المکرمہ کا سفر کرتے تھے. حضرات یہ طاقت کیسے آئی؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ میثاق میں تمام روحوں کو جب رب نے جمع کیا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, نبیوں کی روحیں بھی جمع ہوئی اور امتیوں کی بھی روحیں جمع ہوئی, قیامت کی صبح تک آنے والے تمام بندے کی روح میثاق میں جمع تھی. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, قرآن کریم میں ہے, ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی آؤ لوگوں حج کے لیے, تو قیامت کی صبح تک آنے والے تمام روحوں نے جواب دیا. جن لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک وہ سب حج کریں گے, اور جنہوں نے نہیں کہا وہ حج نہیں کریں گے. تمام روحوں نے حج کے لیے کہا, میثاق میں تمام روحیں جمع تھیں. روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے پیدا کیے گئے. مصطفیٰ جان رحمت کا نور جس جسم میں داخل ہو گیا وہ نبی بن گیا, اور جس روح پر حضور کے نور کی چھیٹ پڑ گئی وہ ولی بن گیا. جس روح پر بھی سرکار کے نور کی چھیٹ پڑی وہ صاف صوفی بن گئے, ولی بن گئے, بزرگ بن گئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب جب اتنا آپ کو معلوم ہو گیا تو یہ بھی سن لیجئے, اللہ رب العزت کی پہچان نبیوں کی طرف سے ہوئی. اللہ کے نبیوں نے رب کا پتہ دیا.
اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا پتہ دیا، اللہ کی عظمت کو نبی نے بتایا، مگر نبی کی عظمت کو، نبی کے مقام کو صوفیوں نے بتایا. رب کی پہچان نبی کراتا ہے اور نبیوں کی پہچان صوفی کراتا ہے. اب ایک چیز یہ دیکھیے، نبی کراتا ہے اور نبیوں کی پہچان صوفی کراتا ہے. عالم شریعت کی بات بتاتا ہے اور صوفی شریعت لانے والے نبی کو دکھاتا ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ جب آ کر بیٹھے اور ان کو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد نیند آ گئی اور جب وہ سو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، علی سو رہے ہو؟ یہ غوث کی محفل ہے، صوفیوں کی محفل ہے، اللہ والوں کی محفل ہے، سونا نہیں اس محفل میں، بیدار رہو، قسمت سنور جائے گی. خواب میں علی بن حیتی کے حضور تشریف لائے، حضور سیدنا غوثی اعظم مسند پر بیٹھ کر بیان فرما رہے تھے. جیسے حضرت علی بن حیتی کے خواب میں حضور تشریف لائے، سرکار غوثی اعظم اپنی تقریر بند کر کے حضرت علی بن حیتی کے سرہانے آ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور تمام مجمع نے پوچھا غوثی اعظم سے، حضور جو سو رہا ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جو جگ رہا ہے اس کے سامنے نہیں کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا خاموش رہو، سب میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. تمام کے تمام لوگ غوثی اعظم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت خواب میں علی بن حیتی کے. اور جب حضرت علی بن حیتی کے خواب سے آپ بیدار ہوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا وہ غوث جو بیٹھ کر بیان مسند پر دے رہا تھا وہ میرے سرحانے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. حضور وہاں تقریر کر رہے تھے، یہاں آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ سرکار غوثی اعظم فرماتے ہیں، اے علی بن حیتی، خواب میں جو رسول تمہارے تشریف لائے تھے، جس رسول کو تم خواب میں دیکھ رہے تھے، ہم اس رسول کو بیداری میں دے. حضرت علی بن حیتی گھبرا اٹھے، میں جس نبی کو خواب میں دیکھ رہا تھا اسے آپ بیداری میں دیکھ رہے تھے؟ فرماتے ہاں، میں بیداری میں اس نبی کو دیکھ رہا تھا. بولو خواب میں تم سے کیا کہا سرکار نے؟ حضرت علی بن حیتی قدموں پہ گر کے فرمارز کرتے ہیں، حضور خواب کی بات تو خواب ہی کی ہوتی ہے، جس کو میں خواب میں دیکھ رہا تھا آپ بیداری میں دیکھ رہے تھے، تو مجھ سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی نے مجھ سے خواب میں کیا کہا ہے. میرا یقین اور پختہ ہو جائے گا اگر آپ یہ بتا دیں کہ نبی نے خواب میں مجھ سے کیا کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ایک صوفی کا مقام، ایک صوفی کا مقام کی انتہا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس بلندی پر ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا میں بتاؤں کہ خواب میں حضور نے تم سے کیا کہا تھا؟ ہاں بتائیے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت تمہارے خواب میں آ کر یہ فرما رہے تھے، اے علی یہ غوث کی محفل ہے، سونے کی جگہ نہیں، یہاں بیدار ہو کر رہو، اگر غوث کی نظر ہو گئی تو ولایت عطا ہو جائے. حضرت علی بن حیتی قدموں پہ گر گئے، فرمایا عرض کیا، وہی حضور نے کہا تھا خواب میں، وہی میں نے آپ کی زبان سے سنا. تو یہ جو صوفی ہے یہ نہیں کہ آج ایجاد ہوا ہے. یہ صوفی کا ایک لفظ صف، سعد فے، سعد واو فے یا صوفی، اور دو لفظوں میں سعد فے کو ملائیے تو صف، یعنی صفے اول میں رہنے والا. صوفی صفے اول میں رہنے والا، اور صفے اول میں جو رہتا ہے ہر وقت اس کی نگاہوں میں اللہ اور اس کے رسول کا جذبہ ہوتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھوں اور نماز کے بعد اپنے رسول سے مسافہ نہ کروں. یہ صوفیوں کا مقام ہے. حضرات
تصوف پر میں اگر گفتگو کروں تو دو چار راتیں بھی کافی ہیں, کم پڑ جائیں گی دو چار راتیں بھی. میں اس وقت بہت ہی گہمے گہمی میں آیا ہوں. میں انشاءاللہ کبھی پھر ٹائم نکالوں گا آپ کے لیے اور بتاؤں گا کہ صوفی کی پہچان کیا ہوتی ہے. ایک پہچان تو آج بتاتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, صوفی جو ہوتا ہے اس کے آنکھ کا آنسو کبھی خشک نہیں ہوتا, اس کی آنکھ کا آنسو کبھی خشک نہیں ہوتا, وہ ہر وقت روتا ہے, مولا تو نے مجھے میزبان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, باقی تمام لوگوں کو مہمان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے, میں اپنے مہمانوں کی میزبانی نہیں کر پا رہا ہوں, میری نگاہوں کے سامنے یہ لوگ جہنم خرید رہے ہیں, ہم اسے روک نہیں پا رہے ہیں. رات رات بھر روتے تھے صوفی, زمانے کو دیکھ کر رات رات بھر روتے ہیں. وہ نبی کی امت کی فکروں میں رہتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے سب سے بڑی, ان کی آنکھ کا آنسو خشک نہیں ہوتا, رات کو زمانہ سوتی ہے وہ بیدار رہتے ہیں. ان کو پتا نہیں رہتا کہ دسترخوان پر رکھا کیا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے ہیں, ماں نے کہا بیٹا عالم بننا ہے, عالم بن گئے. جب علم سیکھنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا اب تجھے صوفی بننا ہے, تو کہا ماں صوفی بننے کے لیے کہاں جانا ہوگا, عالم بننے کے لیے تو مدرسے میں گیا تھا, صوفی بننے کے لیے فرمایا جنگل میں چلا جا, جنگل میں جا اور جنگل میں جا کے خوب مراقبہ کرو, چلا کرو, ایک سال کے بعد واپس آنا. حضرت نظام الدین اولیاء چلے گئے, ایک سال تک رہے ماں کے حکم کی تابع داری کرتے رہے, ایک سال کے بعد واپس گھر آئے, دسترخوان پر ماں نے کھانا لگایا, حضرت نظام الدین اولیاء نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد ماں کے پاس, امی جان طبیعت خوش ہو گئی, مزہ آ گیا, آج کھانا بہت مزے کا تھا, ایک سال ہو گیا تھا ایسا کھانا ہی نہیں ملا تھا, آج آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا طبیعت خوش ہو گئی, مزہ آ گیا. ماں نے ایک تماچا چہرے پر مارا, کہا ابھی تجھے دنیا کی لذت کا احساس ہے, تیرا نفس مرا نہیں ہے, پھر سے جا جنگل میں واپس, ابھی ایک سال اور مراقبے کر کے. دسترخوان پر ہم نے کیا رکھا ہے یہ تجھ کو پتا ہے, ابھی تو صوفی نہیں بنا ہے, ابھی تو اسی دنیا میں ہے, ابھی فنا فی اللہ میں نہیں پہنچا ہے, واپس جا. ایک سال کے بعد پھر واپس آئے, دسترخوان بچھایا, ماں نے دسترخوان پر دہی رکھ دیا اور چونا بھی رکھ دیا. حضرت نظام الدین اولیاء نے چونا اٹھا کے پی لیا, دہی کو دسترخوان پہ ہی چھوڑ دیا. ماں نے پوچھا بیٹا تو نے کیا پیا, ماں مجھے پتا نہیں میں نے کیا پیا, میں نے چونا بھی رکھا تھا دہی بھی رکھا تھا. کہا اچھا تو دہی رہ گئی, میں نے چونا ہی کو دہی سمجھ کے پی لیا. ماں نے پیٹ ٹھوکا, آج تو صوفی ہو گیا ہے, آج تو تصوف کے مقام پر پہنچ چکا ہے, آج تجھے پتا نہیں ہے. تو صوفی جو ہوتا ہے وہ فنا فی اللہ کے مقام پر ہوتا ہے, اس کو دنیا کی لذت اور دنیا کی چیز. علماء شور مچاتے ہوئے جاتے ہیں, شور مچاتے ہوئے جاتے ہیں, چلو آؤ, اور صوفی خاموش رہتا ہے. بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صوفی کو وہی پہچانتا ہے جو ولی ہوتا ہے. ہر آدمی پہچان بھی نہیں کر سکتا ان کی, وہ اتنے خاموش ہوتے ہیں, وہ بولتے نہیں ہیں, شور نہیں مچاتے ہیں. جیسے نالے کا پانی, برسات کا پانی شور مچاتا ہوا جا رہا ہے, اور جب وہ پانی سمندر میں پہنچ گیا بالکل خاموش ہو گئے, آواز ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فنا فی اللہ میں پہنچ گیا. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی. اب کچھ نہیں, اب ہم تم ہو گئے, تم ہم ہو گئے. وہاں پہنچتے ہی سب کی آواز بند ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صوفی کو تعلیم دی ہے, سب سے پہلے. اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, سنو, عالم کو پہلے پیدا نہیں کر رہا ہوں, صوفی کو پہلے پیدا کر رہا ہوں. مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا ہے اور اس چبوترے پر اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اصحاب صفہ جہاں سے صوفی نکل کے آ رہے, اور وہ اصحاب صفہ جس کو مصطفیٰ جان رحمت بغیر کتاب کے پڑھا رہے ہیں, بغیر کتاب کے سکھا رہے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نظروں سے پلا رہے ہیں, سینے سے لگا کے پلا رہے ہیں. صوفی بننے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہے, نگاہ کی ضرورت ہے. عالم بننے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے. عالم بننے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے, صوفی بننے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں, سنو, پہلے نظر آئی ہے, کتاب بعد میں آئی ہے. پہلے نگاہ آئی ہے, کتاب بعد میں آئی ہے. نگاہ نبوت پہلے پیدا کیا گیا ہے, قرآن بعد میں اتارا گیا. مصطفیٰ جان رحمت کی نظر پہلے پڑی ہے اور کلام الہی بعد میں دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صوفی پہلے ہوگا, عالم بعد میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پاسبان رہتا ہے, اور صوفی شریعت اور طریقت دونوں کا پاسبان رہتا ہے. حضرات, مصطفیٰ جان رحمت نے ایک دار العلوم سجایا اصحاب صفہ, اور وہاں چبوترے پر جب صحابی لوگوں نے علم حاصل کیا, غریب طلبہ جن کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے, اور کچھ لوگوں کے جسم پر اگر کپڑے ہیں تو پھٹی ہوئی گدڑی, اور اگر ہیں تو 70 پابند لگے ہوئے, اور کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے پتے سے اپنی شرمگاہ کو ڈھک رکھا تھا, اتنے بھی کپڑے نہیں تھے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھک لیتے. ایسی غربت اور ایسے لوگ اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں دار العلوم میں مصطفیٰ جان رحمت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹھو ہمارے ادارے میں, بیٹھو ہمارے دار العلوم میں. اور دار العلوم میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے جب حضور نے ان کو تعلیم سکھایا ہے, جب حضور نے ان کو نگاہوں سے بلایا ہے, جب حضور نے ان کو سینے سے لگایا ہے, تو پھر یہی طلباء اصحاب صفہ جب نکلتے آتے ہیں اور جنگ بدر میں مدینۃ المنورہ سے 300 کلومیٹر دور بدر کے علاقے میں یہی 313 صوفی جمع ہوتے ہیں, تو ہزاروں کی تعداد, فوج ہزاروں کی کفاروں کی ایک طرف کھڑی ہے. اونٹ بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, سامان بھی ہے, زر بھی ہے, کھانے پینے کی چیز بھی ہے, اور یہ 313 صوفی نہ اس کے پاس تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ ہاتھی ہے, نہ گھوڑے ہیں. اور کھڑے ہوئے جب یہ 313 جنگ بدر میں, تو کہا کفاروں نے, تم لوگ کیوں آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری ماں بیوہ ہو جائے گی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری بیوی بیوہ ہوگی اور ماں تمہاری تنہا رہ جائے گی؟ تو یہ 313 صوفیوں نے کہا تھا, ہم نگاہوں سے پلائے ہوئے ہیں, جانکاری رکھنا ہمارا کام نہیں ہے, سیکھنا یا پڑھنا یا معلومات کرنا. ہمارے بچے یتیم بھی ہوں گے, ہماری بیوی بیوہ بھی ہوگی, ہماری ماں تنہا بھی رہ جائے گی, پھر بھی ہم تم سے لڑنے آئے ہیں. جانتے ہو تو ہم میں اور تم میں فرق اتنا ہی ہے کہ تم نے پڑھا نہیں ہے, ہم نے پڑھا ہے. کہاں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے مدرسے میں. اور وہاں پر ایک ہی تعلیم دی گئی ہے کہ سنو زمانہ, ایک بات سن لو, تم لوگ خاندان کو بچانے کے لیے بچے پیدا کرتے ہو, بچانے کے لیے بچے پیدا کرتے ہیں. ہم خاندان بچانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم اسلام بچانے کے لیے پیدا. تو یہ صوفی جو ہوتے ہیں یہ اسلام کو بچانے کی فکر کرتے ہیں, خاندان کو بچانے کی فکر نہیں کرتے. حضرات اسی وجہ سے پوری دنیا ان کے قدموں پر ہوتی ہے, یہ کسی کے قدموں پہ نہیں ہوتے. اللہ رب العزت نے ان کا مقام بہت اونچا رکھا ہے, بہت بلند رکھا ہے. فرماتا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے کچھ بندے جو زمین پر چلتے ہیں بہت عزیزی ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو گھمنڈ نہیں ہوتا, تکبر نہیں ہوتا. حالانکہ مادی طاقت تھوڑی آ جائے تو انسان گھمنڈ اور غرور کرتا ہے, اور رحمان کی ان بندے کو روحانی ایسی طاقت ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو گاؤں کے گاؤں کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی یہ عاجزی اور ان کے سارے کے ساتھ چلتے ہیں, اور اگر انہیں کوئی گالی دیتا ہے تو یہ سلام کرتے ہیں. اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی حضرات یہ جو پروگرام ہوتا ہے ہر مہینے, یہاں ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, ہماری اصلاح ہونی چاہیے. یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو اللہ نے اتارا اس کو علماء نے ظاہری الفاظ کے معنی سمجھے ہیں, لیکن صوفیہ ظاہری بھی جانتے ہیں اور باطنی معنی بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. علماء نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو ایک وضو کرتے ہیں شریعت والی, اور صوفیہ جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو دو نماز کی وضو کرتے ہیں, ایک شریعت والی اور ایک طریقت والی. نماز ہم ایک وقت کی ایک ہی پڑھتے ہیں, وہ ایک وقت میں دو نماز پڑھتے ہیں, وہ ایک شریعت والی نماز پڑھتے ہیں, ایک طریقت والی نماز پڑھتے ہیں. شریعت والی وضو ہم کیا کرتے ہیں, ہاتھ دھو لیتے ہیں, منہ دھو لیتے ہیں, پیر دھو لیتے ہیں, سر کا مسا کر لیتے ہیں. وہ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو غور سے ہاتھ کے ایک ایک بال کے نیچے کو دیکھتے ہیں, کوئی گناہ کوئی گندگی تو نہیں رہ گئی, پورا صاف کرتے ہیں. ہاتھ دھوتے ہی یہ نہیں کہ صرف ہاتھ دھویا چلے آئے, کوئی ذرہ برابر بھی گناہ یا کوئی میل نہیں رہ جائے ان کے بال کے نیچے, کھال میں کچھ رہ نہ جائے. ان کو دکھائی دیتا ہے, ہم کو نظر نہیں آتا. ہم جاتے ہیں ہاتھ دھوتے چلے, وہ دیکھتے ہیں کہ میل کتنا رہ گیا ہے. اور جب نماز کے لیے کھڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں, چاہے وہ دنیا کسی مسجد میں بھی رہے, وہ کہتے ہیں ہم مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں, اور مصلی ابراہیم پر کھڑے ہوئے جب ہم سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو دائیں طرف میرے جنت ہے, بائیں طرف میرے دوزخ ہے, میرے پیچھے اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں میری روح نکالنے کے لیے. میں نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے, اور میں بڑے اطمینان, بڑے سکون, بڑے خشوع اور بڑے خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ نماز میں کمی رہی تو دوزخ میں گر جاؤں گا, صحیح پڑھی تو جنت ملے گی. اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں آخر عمر میں دعا کرتے ہیں, مولا کوئی گناہ اور رہ گیا ہو تو بتا دے مجھے, میں نے تو سارے گناہ سے توبہ کر لیا ہے, اور کوئی گناہ ہو تو بتا دے مجھے تاکہ میں اس سے بھی توبہ کر لوں. اللہ رب العزت نے فرمایا جنید تیری زندگی ہی ایک گناہ ہے, تیری زندگی ہی ایک گناہ ہے, دنیا میں رہ کر کے دوسرے گناہ کی تلاش کیوں کرتا ہے. حضرات یہ نہیں کہ صوفیہ دنیا میں کھانے یا پینے یا اچھی جگہ رہنے یا اچھی تعلیم, صوفیوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے, بغیر علم کے کوئی صوفی نہیں بنتا, بغیر علم کے کوئی ولی نہیں بنتا. ولایت کے لیے علم شریعت کی ضروری ہے, چاہے وہ شریعت کا علم مدرسے سے ملے یا کسی نے اس کو نظر سے پلایا ہو. علم دو طریقے سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو کتابوں کے ذریعے، ایک نگاہ کے ذریعے. نگاہ کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم لدنی کہتے ہیں، اور شریعت کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے علم ظاہری کہتے ہیں، کسبی علم کہتے ہیں، محنتانہ علم کہتے ہیں. حالانکہ وہ ایک محنت کا راستہ ہوتا ہے، کتاب ہے علم عطا الہی. ایسے ہی ولی اور صوفی میں فرق کیا ہے پوچھ رہے ہیں، فرق بہت ہے لیکن فرق بتانے کا ٹائم نہیں ہے. صوفی اور ولی میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت اچھا ایک سوال ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر ہی ایک تقریر کریں گے، لیکن آج میں بہت معذرت چاہتا ہوں، 6:30 بج گئے مجھے نکلنا ہے. نہیں، نماز تو میں وہیں پڑھوں گا اب جا کے.